ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے, اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا, کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے. پھر اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں, اگر پوری بادشاہت ہے اور پوری بھی نہیں, عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے, تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. تو پھر اتنا ہی نہیں, اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے, یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے, وہ دو راستوں سے کرایا جاتا ہے, دو طریقے سے. ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے, اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے. تو دوسری چیز آئی دھمکی. دھمکی تو کیا, اصل تو دوست بزرگو ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. آزمانے کے لیے آتے ہیں, آزمائش ہوتی ہے, امتحانات ہر جگہ امتحان ہوتا ہے, مدرسوں میں بھی کالجوں میں بھی سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے کیا پڑھا ہے, اس کے بعد ڈگری ملتی ہے. آزمائش ہوتی ہے, ابھی فلاح اپنی مہاسی بننا تو وہیں ترقو وہیں خود آمنا وہ ملا قانون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں, آزمائش ہوتی ہے. تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا, بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے, توبہ استغفار سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے, اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, اس کو خوش کرنے والے ہیں, تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں, اس کو ناراض کرنے والے ہیں, تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. جیسے اس وقت ہو رہا ہے, تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا, بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے. جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں. وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں, تیسرے حال میں, چوتھے حال میں پہنچتے پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں. اللہ احسان فرمائے. یہ ایک اور عذاب ہے, ایک اور مصیبت ہے. حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے, بلکہ حالات کا مقابلہ کیا اعمال سے, توبہ استغفار سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی, قحط پڑا, اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے, جانور تک مرنے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے, غلے آئے آ کر ختم ہو گئے, لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا, خالی ہڈی ہڈی نکلی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کیا ہوا, یہ صحابی اٹھے اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا, مشورے میں خیر ہوتی ہے, فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے, جہاں سے قحط سالی آئی ہے, ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے مصر سے ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں اور
دوسروں میں پھرے. لوگوں آئے, ذمہ داری ہر انسان کو دے کر گئے تھے, ہر امتی کو دے کر گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی ان دونوں ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے, اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے, اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت نہیں, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہے. اور یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ چلتی ہیں, ایسا نہیں ایک کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے, بلکہ اگر کوئی ایک کو پورا کر رہا ہے اور ایک کو پورا نہیں کر رہا ہے, کوئی آدمی اپنی ہی فکر میں لگا رہے, اپنی ذات سے دیندار بنائے, دوسروں کی فکر نہیں کیے, خود اپنی زندگی میں دین لایا ہے خالی, تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا, اے اللہ اس میں تو اس طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, تیری نافرمانی نہیں کرتا, تیری عبادت میں مستقل لگا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے زمین اس بچے کو اٹھاؤ اور اس کے بچے کو ہٹاؤ. رہے گا دنیا میں اور اس کے ماتھے پر پلتا ہی نہیں آیا. ایک ذمہ داری کو پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے لیکن خود عمل کا پانی ہے پوری چیز یہ بھی پکڑ کر ذریعہ بنتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ ہی دوزخ میں چلے جائیں گے تو آپ پوچھیں گے کہ دوزخ میں کیسے آ گئے, ہم تو جو جنت میں نے ہمارا تو روز ہے مال کو آ کر اس کو کہتے تھے تو ہم نے اس طرح جنت دے رہے تم جو ہم دو میں کیسے آ رہے, تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, ایک ذمہ داری پوری کر رہے تھے, دوسرے کو بات پہنچا رہے تھے ساری چیزیں لیکن عمل کے اعتبار سے خود ہو رہے تھے. میں نے عرض کیا دو نسبت کی ہے اور دو نسبتوں کے ساتھ دونوں ذمہ داریاں ہیں. اس میں سے پہلی ذمہ داری جو ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے تو بندہ بن کر زندگی گزارے, اور بندے کی زندگی میں کیسے آئے گی کہ بندے کی زندگی میں آدمی محنت کر لیے تھے کہ آدمی جو چیز جو چلتا ہے تین پر وہ اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے, کہ اندر کی طاقت جیسی ہوتی ہے وہ اعتبار اعمال کے اس کو اس اعتبار سے چلاتی ہے. اس لیے ہمیں طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے, یعنی اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت برآمد فرمائی ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت. لیکن ناموں کو اللہ تعالیٰ کے کئی تمہارے سارے کہتا ہے وہی سعودی نعمت اللہ اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. لیکن انعامات اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر سان سان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں, اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا ہے, تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ سے ہوتی ہے آدمی کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. طور پر اللہ نے ہاتھ سے رکھی ہے, کوئی آدمی آپ سے معمول ہو جائے تو پتہ چلے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے, آپ کو پیروں سے معمول ہو جائے تو پتہ چلے ہاتھ سے کتنی بڑی نعمت ہے. اور ایسی ایسی نعمت ہے جو میں نے کہا کہ نعمت کی قدر کتنی ہوتی ہے وہ سب نظام تین ہے. میرے پاس دو آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کر لو, 10 سال سے پیشاب بنے, سال ہو جائے نلکی لگا رکھی ہے, نلکی لگی رہتی ہے تو وہ پیشاب تھوڑا تھوڑا ہوتا رہتا ہے, نلکی نکال دو تو پیشاب بھی نہیں ہوتا. کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا, یہ بھی کوئی نعمت میں تو کوئی نعمت ہے. انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہے. پھر گوتم بزرگوں ہر نعمت کے استعمال کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا ہے, اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سوال بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ نعمت بھی ہے ان کو ہم جہاں چاہیں کس طرح چاہیں جیسا چاہیں ہم ان کو قرض کر کر آ جائیں, ہم اس کو لگا کر آ جائیں, ہم اس کو استعمال کر کر آ جائیں. پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے, ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے, ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اگر ہماری زندگی اس طریقے کے مطابق ہو جا رہے ہیں جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور اس نعمت اس طریقے پر استعمال ہو, اس طریقے پر نبی نے استعمال کرنے کو بتلایا ہے, تو نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اگر نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو دوستوں بزرگوں ہر نعمت کل قیامت کی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ہر چیز سے سوال کیا جائے گا. کیا کرتا ہے کیا آدمی کا بدن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے چار نعمتوں کے بارے میں چار سوال نہ کر لیے جائیں. ایک سوال مطلق طور پر کہ زندگی کہاں گزار کرائے ہو, کیسی گزار کرائے ہو, پھر زندگی کے اندر جزیات ہے, ایک جو جوانی ہے تو وہ جوانی کیسی گزار کرائے ہو, کیسی گزار کرائے ہو, کسی اللہ کسی پھیلانے میں عبادت میں جوانی کو عبادت اللہ کا مقبول ہے. وہ سات آدمی جو کرام کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں جو جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا, جوانی کہاں گزار کرایا اور مال کہاں سے کمایا, حلال کمایا کہ حرام کمایا, جائز کمایا ناجائز کمایا. اب کمانے کمانی ہمارا ہوگی, ہم جیسا چاہیں جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں, یعنی کمانے حلال کو نہیں کرتے تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا, جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. چار سوال ہر آدمی سے ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں کہ وہاں نہ کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ اصلی کام آئے گا, حساب کتاب کا رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا کہ یہ بڑا کتاب ہے سفا بھی نقصے کے لیے ہوگا ہمیں چاہیے گا, یہ تمہارا رجسٹر ہے اس کو پڑھ لو اور تم محاسبہ خود کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, لیکن تمام نعمت جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو برآمد فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس لیے کہ آدمی اگر خدا نخواستہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے دنیا میں دنیا کا سارا سونا چاہیے دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ سے نہیں بن سکتا. اتنی بڑی دولت سجل کر رکھ کر کرنا چاہیں اللہ نے بنائی تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر پورا نہیں کر سکتے. لیکن جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی ہے آدمی کے اندر کرو قیمت کم ہوتی ہے, آدمی محنت کرتا جس چیز پر آدمی کا جان آل وقت لگتا ہے جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے تو اس کے قدم اندر آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اور جو بغیر محنت بغیر مجاہدے کے ملتی ہے ختم ہوتی ہے. تو ایمان کیونکہ ہم محنت کے لیے بغیر ملے بغیر کسی جیسے وراثت کون کیجیے, تو اس لیے اندر بھی اس ایمان کا قدم کم ہے. اللہ نے ایمان کی ایمان کری کہ اللہ کا کیا حیثیت ہے, کیا کر لو قیمت ہے وہ بتلائی ہے, اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی ہے. یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایک ایمان والا ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود تھا کیا تمہاری یہ باقی رکھے گا ایک ایمان والے کو
پر قیمت کیا بدل گئی رائے سے کام سے برابر بھی ایمان کو بچا لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت محمد فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کل قیامت کے لیے اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ تعلق کرنے والا کام کہ اللہ نے ہمیں برحمت فرمایا اپنے فضل سے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے, اپنی یقین کو بنانے کے لیے ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے چلے چار لینے کے لیے اور ہر وقت مسجد میں رہتا ہے اللہ کی بات کو سنتا ہے سوچتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے تو اللہ کے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے عمل سے ہوتے ہیں. جس میں نے کہا کہ آپ کو عمل کے اعتبار سے وہ بات اچھا تھی تو یہ ایمان کے اندر ایسی اتائی کابت اتری ایمان کی ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو کوئی بھی ایمان کے مقابلے پر بات کیا ہے اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ایمان اور اپنا راہ کار ہو جاتا ہے. آج ہمارے کتنی قدر و قیمت ہے ہاتھ آرام سب اس کے لیے لگاتے ہیں یہاں تک دوسرے ملکوں سال بعد واپس ہوتی ہوگی سال سال بعد دیتا ہے کمائی ہوگی تو ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. ایک صحابی حضرت خطاب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ خطاب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ, وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں, جو مصیبتیں جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. مجھے تو
تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہوا, تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کی دو علامت بتلائی گئی ہے. مومن جو کام کرتا ہے نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے حج کیا ہے زکات دی ہے اور دوسرے اعمال تیرے اعمال ہیں, اب اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یہاں پر سردی گرمی تھوڑی سی راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. تو آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور مومن جو کام کرتا ہے, جو بھی نیک عمل کیا ہے اس نے, جو کام بھی کیا ہے, کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, یہ اصل ہے. کہ ہر چیز میں مومن اپنے اللہ پر نظر جمائے ہوئے ہوتا ہے, میرے اللہ کا کیا حکم ہے. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی تھی, اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ نے حکم دیا ہے, کیا حکم دیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں, اور خالی نماز پڑھنا خالی روزہ رکھنا اتنا دین نہیں ہے, بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی اور ہر موقع کا طریقہ لے کر آئے ہیں. وہ پوری زندگی, یہ 24 گھنٹے کی پوری زندگی, 60-70 سال کی جتنی زندگی اللہ نے ہمیں رحمت فرمائی, یہ پوری زندگی, کہ یہ ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہماری زندگی بنے گی دینی. اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر زندگی دینی نہیں ہے, بلکہ یہ آگے جا کر پکڑ کا ذریعہ بنے گی. جیسے نماز ایک نام ہے, لیکن نماز خالی قیام کا خالی رکوع کا اتنا نہیں ہے, بلکہ اس میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, تشہد بھی ہے, جلسہ بھی ہے, قرات بھی ہے, سلام بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نام بنتا ہے نماز. اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے کہ وہ نماز کامل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, بعض چیزوں نماز ہوتی نہیں ہے, بعض چیزوں کو کرنا پڑتا ہے صدر صاحب وغیرہ کے ساتھ, وہی مسلم صاحب. تو نماز خالی نام ہے لیکن اس میں ساری چیزیں ہیں. ایسے دین ایک نام ہے, تو دین ایک آدھ عمل کا نام نہیں ہے, بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے, بلکہ مجموعہ. میں نے کہا کہ حضور حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں آتاکم الرسول فخذوہ, کہ زندگی کے جس شعبے میں تمہیں جو نبی دیں, کہ وہ چاہے شادی بیاہ ہو, کمانا ہو, خرچ کرنا ہو, گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا, باہر والوں کے ساتھ کیسے رہنا, ہمارے معاملات کیسے ہوں, ہمارے معاشرہ کیسا ہو, کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل دین اترا ہے. کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں کا دین نہیں اترا ہے نبی پر. بلیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کامل اور مکمل دین. تو اس کا وہ کامل اور مکمل دین ہماری زندگیوں میں آوے گی, اصل ہے. اس کے لیے محنت ہے کہ جب محنت کر کر آدمی کے اندر کا یقین بنے گا, جب محنت کر کر آدمی اپنے ایمان کو بنائے گا, تو پھر آدمی اپنے دین کی طرف سے بھی فکر مند ہوگا. جیسے صحابہ اکرام کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا, اپنے ایمان کو بنایا پہلے, تعلم الایمان ثم تعلم القرآن, پہلے ہم نے ایمان کو بنایا ہے, پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. قرآن سیکھا, قرآن یعنی شریعت دین, کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو گیا. پھر کوئی رکاوٹ آئی چلنے میں تو اس رکاوٹ کو برداشت کرنا بھی آسان ہوا. رکاوٹ آتی ہے دین پر چلنے میں, رکاوٹ کیسے آتی ہے کہ ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش آتی ہے. تو اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو آدمی اپنی خواہش کو قربان کرے گا اور حکم کو پورا کرے گا. یہ صحابہ نے کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. شراب کیسی چیز ہے, ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے, ہر نشے والی چیز. ہمارے ایک مرتبہ نظام الدین میں جماعت میں گئے, 10-12-15 سال ہو گئے. تو نظام الدین کا ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا بستی کا, مگر وہ ایسا تھا شراب پینے جوا کھیلے اور ہر غلط کام اس نے کر رکھے تھے اور شراب سے تو اس کے گھر والے بہت پریشان تھے. ایک دلے میں چلا گیا ہمارے ساتھ ماشاء اللہ وقت اچھا لگایا اور آدمی جب دلے میں نکلتا ہے تو ایمان پر چوٹ پڑتی ہے تو آدمی کو گزرے پر ندامت شرمندگی بھی ہوتی ہے آئندہ کے لیے تو وہ استغفار بھی کرتا ہے. تو وہ تہجد کی اذان سے تہجد کے وقت سے فجر کی اذان سے ایک ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا اللہ کے سامنے اور اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے امیر جو ذمہ دار تھا اس کو وصیت لکھنی شروع کر دی کہ موت کا اقتدار ہوتا ہے آخرت کا اقتدار ہوتا ہے. آدمی غافل ہو جاتا نا موت سے تو پھر غلط کام کرتا ہے کہ موت کا اقتدار ہوا آخرت کا اقتدار ہوا تو اس نے وصیت شروع کر دی اور پرچہ لکھ کر امیر کو دے دیا. ماشاء اللہ کیفیت بنی اس کے اندر. پھر چلہ پورا ہوا گھر واپس آئے اور پھر مقامی کام کو جب کہا تھا نا پابندی سے کرو مقامی کام وہ اسی لیے کہ چلے چار مہینے کے اندر جو رنگ چڑھا ہے وہ رنگ گھر جا کر باقی رہے. اگر گھر جا کر مقامی کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو چلے چار مہینے میں رنگ چڑھا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی ہوتی ہے کوئی آدمی نئی گاڑی خریدے اور نئی گاڑی خرید کر اس کو گھر میں گیریج میں کھڑا کر دے تو وہ کھڑے کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کھڑی ہو گئی وہ چل نہیں رہی ہے. اور پرانی گاڑی ہے اور آ کر چلا رہا ہے اس کو گھر پر تو وہ چلتی رہتی ہے سالوں سروس کے لیے جاتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے کیونکہ وہ چل رہی ہے. مقامی کام کو پابندی سے اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو رنگ چلے چار مہینے میں سات مہینے میں سال میں چڑھا ہے وہ گھر جا کر باقی رہے. بہرحال چلے سے واپس آئے تو آ کر تھوڑا سا بہت وہ مقامی کام میں لگا پھر آہستہ 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 پھر وہ اسی حالت پر چلا گیا جس حالت پر پہلے تھا کوئی شراب وغیرہ پینے لگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر نشے والی بھی بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا شراب پی جا رہی تھی کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اب ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف حکم آ گیا ایک طرف خواہش ہے ایک طرف حکم آیا. لیکن جیسے ہی حکم کانوں میں پڑا کہ جتنے شراب مٹکے کے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر چھوڑ دیے کہ اس وقت پورے مدینے میں شراب ہی شراب جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں گئی جس کے منہ تک چلی گئی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری. کیوں؟ کیونکہ اندر ایمان بنا ہوا تھا کہ حکم آیا ہے تو خواہش کو قربان کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا کہیں ہمارا کہیں بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ان کو پتہ تھا یہاں تو جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اور وقت ہی ملے گا. دوستو بزرگو جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ محنت کر اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے تھے اور ہم نے محنت کو چھوڑا ہے اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچ گئے ہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو مسلمان بھیج دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے. ایمان کو بنانا اور ایمان بنتا ہے قربانیوں سے. صحابہ نے اس طرح تکلیفیں برداشت کی ہے ایمان کے لیے ایسے ہی ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کیا ہے. قربانی آئی ہے کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف حکومت آئی ہے کہ صحابہ نے حکومت کو قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے پر آئی ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا. یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے. اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں اگر پوری بادشاہت سے और पूरी भी नहीं, अरब की जितनी बादशाह आते हैं सबकी सब दे, तभी में फलक झपकने के बराबर ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कुर्बानी दी है, ईमान के मुकाबले में हुकूमत आई है कि उसको कुर्बान किया है। तो फिर इतना ही नहीं, इसलिए कि आदमी को जो सीधे रास्ते से हटाया जाता है या ये आदमी से कोई गलत काम कराया जाता है, वो दो रास्तों से कराया जाता है, दो तरीके से। एक तो लालच देकर कराया जाता है, अगर लालच से नहीं मानता तो दूसरी चीज धमकी दी जाती है। तो दूसरी चीज आई धमकी, धमकी तो क्या, असल तो दोस्तों बुजुर्गो ईमान वालों के ऊपर हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये देखने के लिए आते हैं कि ये अपने ईमान में कितना मजबूत है, आजमाने के लिए आते हैं। आजमाइश होती है, इम्तिहान हर जगह इम्तिहान होता है, मदरसों में भी कॉलेजों में भी सब जगह इम्तिहान होते हैं कि कितना पढ़ा है क्या पढ़ा है, उसके बाद डिग्री मिलती है। आजमाइश होती है, अजिकला मीमांति बनना तो वही तरक् वही अफूल अमन्ना वो मिला कानून। क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम ये कहते हो तो हम तो ईमान वाले हैं तो तुम आजमाई नहीं जाओगे? नहीं, आजमाइश होती है। तो जो ईमान वाला जो होता है वो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करता, बल्कि ईमान वाला हालात का मुकाबला अहमाल से, तौबा इस्तगफार से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से करता है। इसलिए कि हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, बल्कि हालात का ताल्लुक अल्लाह के फैसलों से है, और अल्लाह के फैसलों का ताल्लुक इंसान के अहमाल से है। कि जैसे इंसान के अमाल ऊपर जाएंगे वैसे अल्लाह की तरफ से फैसले नीचे आएंगे। अगर हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, उसको खुश करने वाले हैं, तो ऊपर से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें खुश करेंगे। और अगर हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को नाखुश करने वाले हैं, उसको नाराज करने वाले हैं, तो ऊपर से जो फैसले नीचे आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें नागवार गुजरेंगे। जैसे इस वक्त हो रहा है, तो हालात का मुकाबला हालात से नहीं किया जाता, बल्कि हालात का मुकाबला आमाल से किया जाता है। जो लोग हालात का मुकाबला हालात से करते हैं तो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उसमें उसका हल ही नहीं। वो एक हाल से निकल कर फिर दूसरे हाल में, तीसरे हाल में, चौथे हाल में पहुंचते पहुंचते परेशान होते होते ऐसे लोग आखिर में खुदकशी करते हैं। अल्लाह इहसान फरमाए, ये एक और आजाद है, एक और मुसीबत है। तो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करते, बल्कि हालात का मुकाबला के अहमाल से, तौबा इस्तगफार से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से करते हैं। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में कहत साली हुई, कहत पड़ा, और ऐसा जबरदस्त कहत पड़ा कि जानवर तक हलाक होने शुरू हो गए, जानवर तक मरने शुरू हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने शाम से और मिस्र से गल्ले मंगाए, गल्ले आए आकर खत्म हो गए, लेकिन कहत साली खत्म नहीं हुई। इतना कहत पड़ा कि एक सहाबी ने बकरी जिबा की तो उस बकरी के अंदर से न खून निकला न गोश्त निकला, खाली हड्डी हड्डी निकली और उसके अलावा कुछ नहीं। वो सहाबी रोते हुए सो गए। ख्वाब में जियारत की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि उमर से मेरा सलाम कहना, और ये कहना कि तू तो बड़ा अकलमंद था, ईमान की चिराग तो साफ फरमाई थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने। तो ये क्या हुआ, ये सहाबी उठे उठकर हजरत उमर की खिदमत में गए और जाकर अपने ख्वाब का तस्करा किया। तो हजरत उमर ने फौरन मशवरे वालों को जमा किया, मशवरे में खैर होती है, फौरन मशवरे वालों को जमा किया और मशवरे में बात रखी। मशवरे में बात आई कि अमीरुल मोमिनीन जहां से बारिश रुकी है, जहां से कहत साली आई है, हम उसी की तरफ रुजू क्यों नहीं करते, हम शाम से मिसर से इधर उधर से गल्ले मंगा रहे हैं और कहत साली तो अल्लाह की तरफ से आई है, हालात तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, जहाँ ये चूक हो रही है। फौरन मदीने से बाहर गए और अभी तौबा इस्तगफारी कर रहे थे कि उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। कि जब तक हालात का मुकाबला हालात से हो रहा था तो वह हालात बजाय खत्म होने के और बढ़ रहे थे, कि जब हालात का मुकाबला के तौबा इस्तगफार से किया, अल्लाह की तरफ रुजू करने से किया, तो अल्लाह ताला ने हालात को पलट दिया। आज भी दोस्तों बुजुर्गो, आज पूरी दुनिया पर जो हालात है और खासतौर से मुसलमानों के ऊपर, उनका वाहिद इलाज यही है कि हर मुसलमान अल्लाह की तरफ तौबा इस्तगफार करने वाला बने, कि अपने तरफ से भी तौबा इस्तगफार करे, और हर इंसान हर उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार है, इसलिए पूरी उम्मत की तरफ से तौबा इस्तगफार करे। और तौबा का दरवाजा कि मौत तक खुला हुआ होता है, खुला हुआ है मौत तक। شیطان کہ وہ دو چیزیں کرتا ہے کہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے دیکھ لیں گے سوچ لیں گے ابھی کیا جلدی ہے تو وہ ٹلاتا ہے توبہ کو اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے یہ شیطانی کام ہوتے ہیں کہ تو شکل ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے پہلی فرصت میں ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے غلط کرا گا کہ دوسری چیز بھی ان صحابی اس بادشاہ نے دھمکی دی دوسرے حالات آئے ایک دیکھ منگائی دیکھ کے اندر پانی کھولایا پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے اس کی اطلاع کی گئی بادشاہ نے کہا کہ کوئی نئی بات ہو تو دیکھنا تو بتلانا اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں بادشاہ سمجھے آج اس سے ڈر گئے ہیں پھر بلایا اور ان کے اوپر پھر نصرانی ان کو پیش کیا وہ کہنے لگے واہ میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے ایسے پھر رو کیوں رہے تھے میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے کہ وہ جان اس بیگ میں ڈالی جائے گی ختم ہو جائے گی میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس بیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا ایک جان کا کیا قربان کرنا تو سمجھ کو یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے سنتا ہے تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے صاحب اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کا احساس تھا دین کا احساس تھا اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے گھر آ کر کچھ اور ہے کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں احساس ہے ہمارے اندر بھی احساس ہے لیکن وہ دنیا داری کا احساس ہے اللہ کرے ہمارے اندر بھی دین کے اعتبار سے احساس پیدا ہو جائے
آمین
تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا اور دوسرے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا غفلت بھی ہمارے اندر خوب ہے کہ کیسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں ہے اور غافل ہے حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی کاروبار میں ہے کوئی کھیتوں میں ہے کوئی دکان میں ہے کوئی بیوی بچوں میں ہے کوئی کہیں ہے اور نماز پوری ہو گئی امام نے سلام پھیر دیا ہم نے بھی سلام پھیر دیا کہ غفلت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کے طرف منہ کر باوضو ہو کر اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی نہیں ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا کہ جب دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر اللہ کا ذکر کریں گے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ایک درود شریف کی ایک استغفار کی تو پھر اللہ کا دھیان اندر اترے گا کہ جب اللہ کا دھیان اندر آئے گا تو پھر عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا تو کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت باقی رہے گی آج بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی دین کی تسبیح یہی موٹ کے بیٹھ کر پوری کر لیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اثر کے بعد کا وقت بہت قیمتی بھی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کوئی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے پنڈال میں آ جائے انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بہت اہم بیان ہوگا اس کا ہم نے تقاضے رکھے جائیں گے اس تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کریں
انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ سے